ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين صدق الله العظيم سامعین گرامی قدر ابھی چند لمحوں کے بعد خطیب حرم امام مسجد نبوی شیخ عبد الرحمن الحذیفی کا وہ معرکۃ الآراء خطاب آپ سماعت فرمانے والے ہیں جو سن 1998 کے حج کے دو ہفتے قبل مسجد نبوی میں شیخ محترم نے جمعہ کے خطبہ میں فرمایا. شیخ حذیفی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ عالم اسلام کے وہ مایہ ناز فرزند ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک طویل عرصہ مسجد نبوی میں امامت و قیادت اور عالم اسلام کی اصلاح اور عالم اسلام کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دینے میں گزرا ہے. شیخ حذیفی اپنی جرأت و بے باکی, اپنے علم و عمل اور اپنے اعلی کردار اور تقوی و طہارت کے عنوان سے اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. عالم عرب ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں نہایتی عزت اور احترام کی نظر سے آپ دیکھے جاتے ہیں. مسجد نبوی میں آپ کی پہچان بڑے امام صاحب کے نام سے ہوتی ہے. رب العالمین نے آپ کو قوت گویائی کا ایسا سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ جب آپ کسی بھی مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی بات کا ایک ایک لفظ سننے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے آپ کو قرآن مجید کی قرآت کا وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جب آپ جہری نمازوں میں اپنے وجد آفرین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمانوں سے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. شیخ حرم کا یہ خطبہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس خطبہ جمعہ کے بعد شیخ حرم کو مسجد نبوی سے نکال کر وہاں کی حکومت نے کئی ماہ تک قید و بند کا نشانہ بنا دیا ہے. لیکن جو بات اور جو موقف شیخ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ دو تین ماہ کی قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنے کے بعد بھی آج اسی عنوان اور موقف پر قائم ہے. اور آج بھی وہ اس بات کے اجازت نہیں حاصل کر پائے کہ انہیں واپس مسجد نبوی میں امامت اور خطابت کا فریضہ سونپ دیا جائے. اس لحاظ سے شیخ حرم کی یہ جرأت اور بے باکی, ان کی بہادری اور دلیری, ان کی جسارت اور بصارت کو پورے عالم اسلام نے قدر کی نظر سے دیکھا ہے. آپ کی اس معرکۃ الآراء تقریر کے ایک ایک لفظ نے امت مسلمہ کی ڈوبی ہوئی نبضوں میں زندگی اور بیداری کی لہریں پیدا کر دی ہیں. مردہ دلوں میں اور بے حس انسانوں میں شعور و حیات کا مادہ پیدا ہو رہا ہے. شیخ حرم نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب ایک سازش کے تحت عراق و کویت کی مصنوعی جنگ کا بہانہ بنا کر یہود و نصارہ کی فوجیں اپنے ناؤ لشکر کے ساتھ سعودی عرب میں اور عالم عرب کے اہم ٹھکانوں پر آ بیٹھی. شیخ حرم کا اور ہر مسلمان کا دل یہ دیکھ کر دکھتا تھا کہ وہ یہود و نصارہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دے رہا ہوں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پیغمبر کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو اپنے زمانے میں جزیرہ عرب سے باہر نکل جانے کا حکم فرمایا تھا. آج وہی یہودی اور نصرانی جدید اسلحہ کے ساتھ مسلح ہو کر حرم میں حرمین شریفین کے دروازوں پر آ بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ حرم نے یہ بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اندر منافقت کا روپ دھار کر عبداللہ ابن سبا یہودی کی ذریت مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو تباہ کرنے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. چنانچہ آپ نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا ہر چہ باد آباد خواہ کچھ بھی ہو اور حق گوئی کے جرم میں مجھے کیسے ہی مصائب و آرام کی وادیوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، میں امت مسلمہ کو ان عظیم خطرات سے آگاہ کر کے رہوں گا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ مل کر امریکہ اور اس کے حمایتیوں اور اسی طرح مسلمانوں کے خفیہ دشمن رافضیت اور اس کی سازشوں کا قدا کما کرنے کے لیے ایک ہو جائیں، متحد و متفق ہو کر قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق بن کر میدان کارزار میں اتریں جس میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے بھی جہاد فرمائیے اور منافقوں سے بھی جہاد فرمائیے، اور اس جہاد میں شدت اور سختی کا انداز اختیار فرمائیے. کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے آپ کے دل میں اور مسلمانوں کے دل میں نرمی اور شفقت کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. سامعین گرامی قدر، میں آپ کے اور شیخ حرم کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. میرا مقصد صرف یہ بیان کرنا تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ خطبہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس میں شیخ حرم نے کس انداز میں ایک ایک مسئلہ پر تفصیل اور دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. ہمیں اس خطبہ کو سننے سے پہلے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی مسجد نبوی کی فضاؤں سے اٹھنے والی حق و صداقت کی اس آواز کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور پھر اس ایک ایک لفظ کو سن کر اپنے عمل اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اور وقت نے اگر ہم سے اس عنوان پر قربانی مانگی اور وقت نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی یہودیت و نصرانیت کی سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے اور ابن سبا کی ذریت رافضیت کا چہرہ پورے عالم اسلام میں نمایاں کرنے کے لیے اور اس کے بھیانک عزائم سے پردہ ہٹانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس راستے میں پیش آنے والی کسی رکاوٹ کو ہم اپنے راستے کا روڑا بننے کی اجازت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامل و ناصر ہو. اب آپ کے سامنے شیخ حرم کی آواز بلند ہوتی ہے.
الحمد للہ رب العالمین، الملك الحق المبين، أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين، وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم. هداني شاء برحمته وأضلني شاء بحكمته، فعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين، فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. أحمد ربي وأشكره ربنا الذي بجلاله وشرفه عظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين المبعوث بالقران هدى وبشرى للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
تعریف خدا بزرگ برکت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، حقیقی اور مکمل بادشاہت اسی کو زیبا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں کو ہدایت اور یقین سے منور کیا اور ان کو روشن وحی سے تقویت بخشی، جس کو چاہا اپنی رحمت سے ہدایت سے نوازا اور جس کو چاہا اپنی حکمت سے گمراہ کر دیا. چنانچہ کفار اور منافقین کے دل نور حق سے اندھے اور اس کی روشنی قبول کرنے سے محروم ہو گئے. اللہ کی حجت اور واضح دلیل اس کی مخلوق پر مکمل ہو گئی. میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جیسا کہ اس کی جلیل قدر ذات اور اس کی عظیم المرتبہ بادشاہت کے شایع نشان ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی مرسل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور سردار اللہ کے کامل بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. آپ کی ذات پہلے اور بعد والی تمام مخلوق کی سردار ہے. آپ کو قرآن کریم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا، جو قرآن کریم مسلمانوں کے واسطے دنیا اور آخرت کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری کا باعث ہے. اے اللہ، تو اپنے کامل بندے اور اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، اور آپ کی آل و اطہار اور آپ کے پاکیزہ اصحاب اور ان کے تابعین پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما.
عباد الله، إن أعظم نعم الله على الإنسان الدين الحق الذي يحييه الله به من موت الكفر ويبصره الله به من عمى الضلالة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحيا الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. ودين الله في السماء وفي الأرض، ودين الله الأولين والآخرين هو الإسلام. ولكن الشريعة تختلف لكل نبي، فشرع الله لكل نبي ما يصلح أمته، فينسخ الله ما يشاء ويثبت ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء بحكمته وعلمه.
حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. بنی نوع انسان پر اللہ کی عظیم عظمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت وہ دین حق ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور اس کے گمراہ کن اندھیروں سے انسان کو نجات دے کر زندگی اور بصیرت عطا کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی، جس روشنی کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکل بھی نہیں سکتا. دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اس بات سے بے خبر اور لا علم ہے. اس بات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. آسمان و زمین میں ساتھ اور بعد میں آنے والی تمام مخلوق کے لیے اللہ کا دین اسلام ہی ہے. اگرچہ شریعت ہر نبی کی مختلف تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے وہ شریعت پسند کی جو اس نبی کی امت کے لیے مناسب تھی. پھر اللہ نے اپنی حکمت اور علم کے مطابق جس شریعت کو چاہا منسوخ کر دیا اور جس کو چاہا باقی میں قائم رکھا.
محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله كل شريعه وكلف الله الانسان والجن باتباعه والايمان به. قال الله تعالى: قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت قادر بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته
راج سید البشر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اس کائنات کے جن و انس کو حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ پر ایمان لانے کا متعلق بنا دیا ہے. ارشاد خداوند تعالیٰ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اے لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کسی بھی یہودی یا نصرانی نے میری بعثت اور میری رسالت کے متعلق سنا پھر اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی ہے. چنانچہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلا شبہ وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا وہ اور دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین شریعت اور کامل ترین دین کے ساتھ مبعوث فرمایا. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس اساس اور بنیاد کو جمع فرما دیا ہے جو کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں موجود تھی. ارشاد خداوند تعالیٰ ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے وہی دین کامل کر کے مکمل فرما دیا ہے اور وہی دین تمہارے لیے مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف وہی بھیجی گئی ہے، جس دین کا ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا. اور وہ دین یہ ہے جب تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان مشرکوں کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف سے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور پادری اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین برحق ہے، لیکن ان کا غرور و تکبر دنیا اور ناجائز خواہشات کی محبت نے انہیں مسلمانوں سے حسد اور کینہ کی باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قبول اسلام سے روکا ہوا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے سے رکنا ان کے لیے کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ ان یہود و نصارہ نے تو آدھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنے دین عیسائیت اور یہودیت کو اصلی حالت سے تبدیل کر دیا تھا، چنانچہ وہ لوگ واضح کفر اور کھلی گناہی میں مبتلا ہیں۔ حق و باطل کے درمیان اس مختصر موازنہ کی تمہید کے بعد ہم اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک طرف مختلف ادیان کے درمیان اتحاد و قربت کی دعوت دینے والی تحریکیں اور دوسری جانب اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان اتحاد و قربت کی تحریکیں نہایت اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس بے بنیاد اور باطل دعوت و تحریک کی باز گشت ان بعض نام نہاد مفکرین اور دانشوروں کی جانب سے سنائی دیتی ہے جو خود اسلامی عقیدے کی بنیادی اور اساسی معلومات تک سے ناواقف ہیں۔ موجودہ دور میں اس تحریک کے نقصان دہ اثرات کی سنگینی میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب جنگیں دینی عناد کی وجہ سے لڑی جاتی ہیں، باطل قوتوں کے ناجائز مفادات دین حق سے ٹکرا رہے ہیں۔ اسلام یہود و نصارہ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور باطل سے آزاد ہو جائیں۔ ارشاد خداوند تعالیٰ ہے، فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی شخص کسی کو خدا کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے فرما دیجئے کہ تم لوگ گواہ رہو ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔
لقول تعالى لقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويبين الإسلام أن دينهم باطل، وهذا لسماحة الإسلام ونصحه للبشرية حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. ولو دخل اليهود والنصارى والمشركون في الإسلام لوسعهم وكانوا إخوة للمسلمين في الدين، لأن الإسلام ليس فيه عنصرية ولا يتعصب للون ولا لعرق. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
اسلام یہود و نصارہ کو اپنے دین پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کے مالیاتی اور امن و امان سے متعلق احکامات کی پابندی کریں. ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. اسلام نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ کا دین دین باطل ہے، اور یہ بھی اسلام کی رواداری، وسعت اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی نصیحت اور خیر خواہی کا ایک پہلو ہے، تاکہ حق و باطل کی وضاحت کے بعد جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر پر قائم رہے. اگر یہود و نصارہ اور مشرکین اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام ان کے لیے اپنا دامن کشادہ کر دے گا اور وہ مسلمانوں کے دینی بھائی بن جائیں گے، اس لیے کہ اسلام میں رنگ و نسل، قومیت و زبان کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو. اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت پانے والا وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے.
وتاریخ الاسلام شاہد بذلك. واما ان يقترب الاسلام اليهوديه او النصاريه فذلك بعيد كل البعد، وهيهات هيهات ان يكون هذا. قال الله تعالى: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. واما ان يقترب المسلمون من اليهود والنصارى بمعنى ان يتنازل عن بعض احكام دينه ويتساهل في تطويع دينه او تطويع بعض احكام دينه لاهوائهم او يوادهم فذلك ايضا لا يكون ابدا من المسلم الحق. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم.
اسلامي تاريخ اسلام کی انہی تعلیمات کی عملی شہادت ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام یہودیت اور نصرانیت کے قریب ہو جائے اور ان میں کوئی جوڑ پیدا ہو جائے تو یہ بات ناممکن ہے. اس کا حقیقت اور عملی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی، اور نہ مردے اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں. اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور آپ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سنانے والے نہیں ہیں. آپ تو بس دس در کی خبر پہنچانے والے ہیں. اور جہاں تک یہ بات کہ مسلمان یہود و نصارہ سے اس معنی میں قریب ہو جائیں کہ مسلمان اپنے بعض دینی احکامات اور معاملات سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے دینی احکام کی اتباع کرنے میں چشم پوشی اور غفلت برتیں محض ان یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے، تو یہ بات ایک حق پرست مسلمان سے بعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ خدا اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. خدا وہ خواب و دشمن ان کے ماں باپ بیٹے اور بھائی اور خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں.
ولكن المسلم مع هذا نهاه دينه ان يظلمهم بل يقسط اليهم وهو مامور بالمدافعه عن الحق ان يدافع عن الحق ويصره ويعادي الباطل ويكسره وهذا التميز بالعقيده والامر بالتمسك بالمبدا والالتزام الشديد بالاسلام والثبات على الايمان هو الذي يسعد به المسلم في الدنيا والاخره ويحفظ له مصالحه وكرامته وهو الذي يؤيد الحق ويبطل الباطل واما الدعوه الى التقرير بين الاديان فذلك ينافي دين الاسلام ويوقع في فتنه وفساد كبير ويشق الى خلط في عقيده الاسلام وضعف في الايمان وموالاه لاعداء الله تعالى وقد امر الله المؤمنين ان يكون بعضهم اولياء بعض قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض واخبرنا الله تعالى ان الكفار بعضهم اولياء بعض مهما كانت مشاربهم فقال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير
وحدت ادیان کی مخالفت کے باوجود ایک مسلمان کو اس کا دین اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ یہود و نصارہ پر ظلم کرے بلکہ دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے دل میں وسعت رکھے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کا دفاع کریں وقت پڑنے پر دین اسلام اور اہل اسلام کی مدد اور نصرت کریں اور کفر کا مقابلہ کریں اور اس کے مقابلے پر ڈٹ جائیں ایک مسلمان کے لیے اپنے دینی تشخص اور اپنی امتیازی حیثیت کو قائم رکھنا اسلام اور اپنے بنیادی عقائد کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے اور انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے جائز مصالح اور اس کی عزت و کرامت بھی محفوظ رہ سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے حق کی تائید اور باطل کی تردید بھی ممکن ہے مختلف ادیان کے درمیان جوڑ اور وحدت کی تحریکیں اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد ڈالنے والی بات ہے اسلامی عقیدے میں باطل نظریات کی پیوند کاری اسلام کی کمزوری اور اللہ کے دشمنوں کی دوستی اور محبت رکھنے کے مترادف ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ثابت ہوں ارشاد خداوند تعالیٰ ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں چاہے ان میں آپس میں کتنے ہی گروہی اختلافات کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو اے ایمان والو تم لوگ یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا
قال ابن کثیر رحمہ اللہ بتفسیره ان لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين والا وقعت فتنه في الناس وهو التباس الامر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض كيف يكون هناك تدريب بين الاسلام واليهوديه الاسلام في صفائه وضيائه ونوره واشراقه وعدالته وسماحته وشموله وشمول اخلاقه وامامه للجنس والجن واليهودية في عنصريتها وضيقها وحسبها على البشرية وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها كيف يقبل المسلم أن ترمى مريم الصديقة العابدة بالزنا الذي يرميها به اليهود وكيف يقبل المسلم أن يرمي اليهود المسيح عيسى ابن مريم لأنه ولد الزنا كيف يكون تقريب بين القرآن وتلميذ الشيطان كيف يكون تقريب بين الإسلام والمسيحية الإسلام دين التوحيد والصفاء والتشريع الكامل والرحمة والعدالة والمسيحية الضالة التي تقول إن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو أنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فهل يقبل العقل أن الإله يشتمل عليه الرحم؟ هل يقبل العقل أن الإله يأكل ويشرب ويركب الحمار وينام ويطهر ويتبول؟ كيف يكون تقريب بين النصارية الضالة التي هذه عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي يعظم عيسى ويقول هو عبد لله ورسول لبني إسرائيل من أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر مشرکین سے کنارہ کشی اور مومنین سے دوستی اختیار نہ کی گئی تو لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلے گا اور وہ اس طرح کے لوگ اجتماع میں پڑ جائیں گے. مومنوں اور کافروں میں اختلاط اور میل و ملاپ سے انتہائی وسیع پیمانے پر فساد پھیلے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اسلام اور یہودیت میں وحدت اور جوڑ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اسلام انسانوں اور جنوں کے لیے اپنے صدق و صفا، مینار نور، انصاف اور رواداری اور اپنی اخلاقی تعلیمات کی بلندی اور عمومیت میں اعلیٰ نمونہ پر ہے، جبکہ یہودیت بنی نوع انسانی کے لیے کینہ پروری، تنگ دلی، اخلاقی گراوٹ، ظلم و زیادتی، لالچ اور تان و تشنیع کی انتہائی پستی میں ہے. ایک مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جیسی عبادت گزار اللہ کی بندی پر بدکاری کا الزام لگائے، جیسا کہ یہود نے گھناؤنا الزام لگایا؟ ایک مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ولد الزنا کہیں؟ معاذ اللہ، قرآن کریم کے اور یہودیوں کے نام نہاد اور خود ساختہ کتاب تلمود میں جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح اسلام اور عیسائیت میں جوڑ اور اتحاد بھی ممکن نہیں ہے. اسلام توحید و صفا، مکمل شریعت اور رحمت و انصاف کا دین ہے، جبکہ گمراہ ترین عیسائیت کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے یا اللہ یا تینوں کے تیسرے ہیں. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ معبود رحم مادر میں پرورش پائے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ معبود کھانے پینے، نیند اور سواری اور دیگر انسانی ضروریات کا محتاج ہو؟ جس گمراہ کن عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، اس میں اور اسلام میں کیا جوڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس انداز میں تعظیم بیان کرتا ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر اور افضل ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں،
تقریب بین السنت والشیعہ، اہل السنہ الذين حملوا القرآن الكريم وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بهم الدين وجاهدوا لإعلاء منارة الإسلام وصنعوا تاريخه المجيد، والرافضة الذين يلعنون الصحابة ويهدمون الإسلام. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين لنا، فإذا طعن أحد فيهم فقد هدم الدين.
اور جس طرح یہودیت اور عیسائیت کا اسلام سے جوڑ و اتحاد ممکن نہیں ہے، اسی طرح اہل سنت اور شیعوں کے درمیان بھی اتحاد اور جوڑ ممکن نہیں ہے. اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل اور علمبردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی. اہل سنت نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا. اہل سنت نے اسلام کی سنہری تاریخ رقم کی، جبکہ روافض نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سب و شتم اور لعنت و ملامت کا نشانہ بنایا، جبکہ رافضیت نے اسلام کی بہکنی کی اور اسلام کو منہدم کرنے کی کوششیں کی. رافضیت کا اصحاب رسول کو لعنت و ملامت کا نشانہ بنانا حقیقت میں اسلام کی بنیادیں گرانے کے مترادف ہیں، اور یہ وہ صحابہ کرام ہی تو تھے کہ جنہوں نے ہم تک دین کو منتقل کیا. چنانچہ اگر کوئی شخص اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے.
تقسيم بين أهل السنة والرافضة، وهو يسب له الخلفاء الثلاثة، وسبهم لو كان لهم عقول، وسبهم لو كان لهم عقول يفضي إلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صغران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه بحياته، وضجيعاه بعد موته. ومن ينال هذه المنزلة؟ من ينال هذه المنزلة؟ وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض. وعثمان رضي الله عنه زوج ابنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا افضل الاصحاب والاصحاب، فكيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة الخلفاء الثلاثة للإسلام ويحذر منهم إن كانوا صادقين بزعمهم؟ بل سب هؤلاء الثلاثة طعن في علي رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر في المسجد راضيا، وزوج عمر ابنته أم كلثوم، وبايع عثمان مختارا، وكان وزيرا لهم محبا ناصحا رضي الله عنهم أجمعين. فهل يطاهر علي رضي الله عنه كافرا أو يبايع كافرا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
ذرا بتلاؤ، اہل سنت اور شیعوں میں اتحاد اور جوڑ کیسے ممکن ہے، جبکہ شیعہ حضرات خلفائے ثلاثہ جناب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اگر عقل کا ایک ذرہ ہوتا تو وہ یہ سوچتے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کو طعن و تشنیع کرنا در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنا ہے. جو شخص اصحاب رسول کا گستاخ ہے وہ در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. آپ کی حیات مبارکہ میں انہوں نے آپ کے وزیر کا کردار ادا کیا، آپ کے وصال کے بعد یہ لوگ آپ کے خلیفہ ہوئے، تو کیا جن کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا ہوا ان پر طعن و تشنیع جائز ہو سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے تمام غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شرکت کی. ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع شیعت کے گمراہ اور باطل ہونے کی ایک واضح دلیل ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا. اگر حضرات خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے ہی تھے جیسا کہ یہ شیعہ کہتے ہیں، تو بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے شر اور دشمنی سے کیوں آگاہ نہیں فرمایا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مسجد نبوی میں بخوشی بیعت خلافت کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے وزیر تھے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے خیر خواہ تھے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر سے سسرالی رشتہ قائم کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر سے بیعت کر سکتے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا بہتان ہے.
الذي تنزل بالخلافة لمعاوية ابتغاء وجه الله، وقد وفق لذلك ومدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهل يتنازل سب رسول الله لكافر يحكم المسلمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإن قالوا بأن عليا والحسن كانا مكرهين فلا عقول لهم، لأن هذا تنقص لهما، ما بعده تنقص أبدا. وكيف يكفر وكيف يظهرون أم المؤمنين عائشة التي نص الله بكتابه على أنها أم المؤمنين في قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. ولا شك أن من يلعنها فإنها ليست له بأم، وأما من كانت أما له فإنه لا يلعنها بل يحبها.
اسی طرح ان شیعوں کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لان و تان کرنا در حقیقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشبیہ کرنے کے مترادف ہے. اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے بیعت خلافت اور ان کے حق میں دستبردار ہونے کے جو کچھ اعلان فرمایا تھا وہ اس پر مجبور تھے، تو یہ بھی شیعوں کی بے وقوفی کی دلیل ہے. اس لیے کہ یہ بات بھی در حقیقت حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں تنقیص اور گستاخی کے مترادف ہے. اور پھر یہ شیعہ کس منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ان کو مومنین کی ماں قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لان و تان کرتا ہے وہ اس شخص کی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے وہ مومنوں کی ماں ہے. اور جس شخص کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کیسے کر سکتا ہے، بلکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے.
وكيف يكون التكريم بين اهل السنه والرافضه وقد جعلوا الخميني امام الضلاله معصوما حيث اقروه على انه نائب مهديهم الخرافه الذي قالوا بانه دخل سرداب سامراء، والنائب له حكم المستنيب، فاذا كان المهدي معصوما فالخميني معصوما لانه نائب له. فما هذا التناقض؟ ان الرافضه في قولهم بولايه الفقيه قد نسبوا مذهبهم من اساسه، والباطل يحسن بعضه بعضا، والباطل يحسن بعضه بعضا، ويشتمل ويتضمن على الردود وتحطيم نفسه بنفسه، واهل البيت براء منهم ومن هذا القول. والادله على بطلان مذهب الرافضه شرعا وعقلا لا تحصى الا بالمشقه. ألا فليدخل في الإسلام، وأما نحن أهل السنة فلن نقترب منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك، فهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى ولا يوثق بهم أبدا، وعلى المسلمين أن يقفوا لهم بالمرصاد. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون.
اور پھر اہل سنت اور شیعوں کے درمیان جوڑ اور اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ شیعہ گمراہیت اور ضلالت کے امام و سردار خمینی کو مہدی کا نائب قرار دیتے ہیں، اور نائب کو بھی اسی طرح معصوم ہونا چاہیے جیسے کہ اصل معصوم ہے. تو جب امام مہدی معصوم ہے تو خمینی جیسا گمراہ بھی معصوم ہوا، ذرا بتلائیے یہ کیسا تضاد ہے کہ خمینی جیسا واضح گمراہ امام مہدی جیسی معصوم شخصیت کا نائب ہو. شیعہ نے اپنی کتاب ولایت فقیہ میں جن عقائد کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے مذہب کو بنیاد ہی کو ان عقائد کے ذکر کرنے سے مسخ کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی باطل مذہب کے بعض عقائد اس کے دیگر عقائد کی خود ہی نفی کر دیتے ہیں، اور وہ مذہب مختلف قسم کے تضادات پر مشتمل ہو جاتا ہے. چنانچہ یہی حال شیعہ مذہب کا ہے. اہل بیت شیعوں کے ان باطل عقائد سے بری الذمہ ہیں. شریعت اور عقل کی روح سے شیعہ مذہب کے باطل اور بے بنیاد ہونے پر اس قدر دلائل موجود ہیں کہ ان کو بڑی مشکل کے ساتھ ہی شمار کیا جا سکتا ہے. ہم شیعہ مذہب کے پیروکاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اہل سنت والجماعت کا شیعوں سے ذرہ برابر بھی جوڑ نہیں ہے. شیعہ اسلام کے لیے یہود و نصارہ سے زیادہ ذرہ رساں اور شرنگیز ہیں. ان پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی تاک میں لگے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُفَكُّونَ، یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بے خوف مت رہو، اللہ ان کو ہلاک کر دے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔
اننا تبرف يهود الى عبد الله بن سبع اليهودي والى ابي لؤلؤة المجوسي. اذا معشر المسلمين، لا بد ان يتميز المسلم في عقيدته فيحب ما احب الله ويكره ما يكره الله، ويتناصر المسلمون ويكون يدا واحده، فان اعداء المسلمين جمعهم على عداوة المسلمين دينهم وعقائدهم الكافرة قديما وحديثا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وما غرسوا دولة الصهيونية في فلسطين إلا لحرب الإسلام وزعزعت المنطقة. وكان من آثار استعمارهم للعالم الإسلامي أمراض عقدية واجتماعية ما زال يعاني منها المسلمون.
شیعہ مذہب کی داغ بیل ایک یہودی عبداللہ بن سبا اور ایک مجوسی ابو لولو نے ڈالی۔ ان کے مذہب کا نسب نامہ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرف لوٹتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کا امتیازی تشخص برقرار رکھیں، اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اسی کو پسند کریں، اور جو چیزیں اللہ کو ناگوار ہیں انہیں ناپسند کریں، اور اہل اسلام آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور متحد ہوں۔ کفار کی قدیم تاریخ اور جدید حالات یہی بتلاتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر ان کے کافرانہ عقائد نے برانگیختہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی تم پیروی اختیار کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر یہ قدرت رکھے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کافرانہ طاقتوں نے فلسطین میں یہودی حکومت کی بنیاد محض اسلام سے نبرد آزما ہونے اور علاقہ میں کشیدگی برقرار رکھنے کے لیے ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام ان استعماری قوتوں کے زیر اثر بہت سی دینی اور معاشرتی مشکلات اور بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔
من اعظم ذلك الغاء المحاكم الشرعيه في العالم الاسلامي واحلال القوانين الوضعيه والمحاكم القانونيه بدلا عنها. لكن هذه المملكه ولله الحمد هي التي بقيت محافظه على المحاكم الشرعيه التي تحكم بشريعه الله تعالى وتحمل رايه التوحيد بين الدول. وفي الاونه الاخيره صار اليهود والنصارى يختلقون مشاكل المنطقه ويتذرعون بها للتواجد العسكري. ومن اسباب ذلك، من اسباب هذا، سلسله الانقلابات العسكريه التي بنيت بها المنطقه باسم احزاب ومذاهب كافره كالبعث والقوميه والاشتراكيه التي لا تمت الى الاسلام بخيط او بشعره من الصله. فافرزت بذل صدام، فافرزت هذه المذاهب وهذه الاحزاب مثل صدام حسين، وحورب لذلك الدين والعلم والنبوء، واستخدمت التصفيات الجسديه، واسكتت اصوات الحق، وهاجرت الكفاءات الى الغرب، فضعفت تلك الدول التي اصيبت بالانقلابات، وكلما جاءت امه منهم لعانت ما قبلها، والعياذ بالله.
ان بڑے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اسلامی ممالک میں شرعی عدالتوں کا خاتمہ ہے، اور ان کی جگہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور عدالتوں کا قیام ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب نے اب تک شرعی عدالتوں کو جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں باقی رکھا ہوا ہے، اور توحید کا پرچم اسلامی ممالک میں بلند رکھا ہوا ہے۔ اور اب آخری چند سالوں میں یہود و نصارہ نے اسلامی ممالک میں عسکری قوت کے ذریعے قبضہ جمانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ ان ممالک میں ظاہری اعتبار سے خود مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ظاہری ہمدرد بن کر ان خود ساختہ مشکلات کے حل کے لیے ان ممالک میں اپنے فوجی لشکر بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام اور خصوصاً خلیج کے ممالک میں مختلف جماعتوں اور مذاہب کے عنوان سے فوجی انقلاب کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ انقلاب کبھی بیسٹ پارٹی کے نام سے، یہ انقلاب کبھی عرب قومیت کے نام سے، اور کبھی اشتراکیت اور کمیونزم کے نام سے رواج پا گئے ہیں. ان جماعتوں کا اسلام سے ذرہ برابر بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. اس قسم کے نعروں اور جماعتوں نے صدام حسین جیسے فتنے عالم اسلام پر مسلط کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے دین، علم اور ترقی بے حد کمزور ہو رہی ہے. ان طاقتوں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اور صدائے حق کو دبانے کے لیے جسمانی اور ذہنی ٹارچر کے تمام حربے استعمال کیے، اور عالم اسلام کی صلاحیتیں یورپ کی طرف منتقل کروا دیں. چنانچہ جو ممالک ان فوجی انقلابات سے متاثر ہوئے، وہ ہر اعتبار سے، دینی اور اقتصادی کے اعتبار سے، کمزور ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ بعض عرب ممالک میں با جماعت نماز ادا کرنا قابل سزا جرم ہو چکا ہے.
ولا تزال بعض البلاد العربيه تعتبر صلاه الجماعه جريمه يعاقب عليها فلا حول ولا قوه الا بالله فاين النصر والعزه والكرامه وبعد ان تمهدت الاسباب للدول الكبرى صاروا يستعيرون الاحداث الصورية للتدخل العسكري بعد أن تدخلوا اقتصاديا وباتت نوايا الدول الكبرى ظاهرة ضد استقرار المنطقة بتقسيمها إلى دويلات صغيرة متحاربة وبدافع العداء الديني فإن عداء الدول الكبرى لدولة الحرمين أعدها الله أشد وأعظم، لأن هذه المملكة حصن للإسلام، فأصبحت نوايا أمريكا وبريطانيا ومن دار في فلكهما ظاهرة السوء بغية إلحاق الضرر، بل عداء الدول الكبرى كلها وهو العداء عداء الدول الكافرة كلها ضد الإسلام والمسلمين، ولا يلتق بواحدة منها أبدا. فأصبحت ظاهرة بغية السوء وبغية إلحاق الضرر والعنف لهذه المملكة في التلويح بتهديدها في مرافقها الحيوية.
اسلامی عزت اور کرامت اور غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ الغرض جب ان بڑی طاقتوں اور ان بڑے ممالک کے لیے وسائل مہیا ہو گئے اور راہیں ہموار ہو گئیں، تو انہوں نے خود ساختہ مسائل پیدا کر کے ان مسائل کے حل کو فوجی مداخلت کا ذریعہ بنایا، جبکہ اس سے قبل یہ طاقتیں اقتصادی اور معاشی طور پر علاقہ کے اسلامی ممالک میں اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھیں. اس فوری مداخلت کے بعد ان بڑی طاقتوں کے چھپے ہوئے عزائم آشکارا ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہ محض دینی عداوت کے پیش نظر اس علاقہ کو آپس میں نبرد آزما چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم کر کے وہ اس کے امن و امان کو متاثر کرنا اور اس میں مستقل کشیدگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ ان بڑی طاقتوں کی نظریں اس وقت حرمین شریفین پر ہیں، اور مملکت سعودی عرب سے ان کو زبردست عداوت ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین بہرحال عالم اسلام کے مراکز اور قلعے ہیں. اب تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور ان کے حواریوں اور تمام کافرانہ طاقتوں کے شر پسند عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور مملکت سعودی عرب کے ساتھ ان طاقتوں کا انعد اور ضد اب اس طور پر سامنے آ چکا ہے کہ وہ اس سرزمین کی سلامتی اور اس کے وسائل اور ترقی اور ضروریات زندگی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
اور سلامتی وحدت اراضیها الا بل تعلم امریکہ ان المسلمین في مشارق الارض ومغاربها متضامنون مع دولة الحرمين الشريفين اعزها الله، لان هذه المملكة المعقل الاخير للاسلام، وكل هذه النوايا السيئة من الدول الكبرى كل ذلك لستة أمور: الأول ضمان استقرار دولة العدو الصهيوني، الثاني بناء هيكل سليمان، الثالث المحافظة على بقاء التبوك العسكري اليهودي على دول المنطقة، الرابع السيطرة على ثروات المنطقة حتى لا يكون لأهلها إلا فتاة المواعز، الخامس القضاء على الدعوة للإسلام، السادس الدعوة إلى كل ما يضاد الإسلام، وهدم كل خلق كريم، وبقاء دول المنطقة في صراعات دائمة.
امریکہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مشرق و مغرب کے تمام مسلمان حرمین شریفین کے ساتھ انتہائی مضبوط رشتہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بلاد حرمین شریفین مسلمانوں کی آخری جائے پناہ ہے، ان بڑی طاقتوں کے یہ شرپسند عزائم چھ امور سر انجام دینے کے لیے ہیں. پہلی بات، وہ اس علاقہ میں یہودی حکومت کو برقرار رکھنے کا مستقل انتظام کرنا چاہتے ہیں. دوسرے، وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تیسری، یہ طاقتیں اس علاقہ کے ممالک پر یہودیوں کی فوجی برتری کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہیں. چوتھی بات، اس علاقہ کے قدرتی وسائل اور دولت پر قبضہ کرنا ہے. پانچویں، اسلامی دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا ہے. چھٹی بات، اس علاقہ میں بد اخلاقی اور ہر اس چیز کو فروغ دینا جو اسلام کے منافی ہو اور علاقہ کے امن کو مستقل کشیدہ رکھتی ہو.
يا معشر المسلمين لكم عبرة في تركيا، لكم عبرة في تركيا حكمت بالعلمانية منذ ظهر عليها اللعين كمال أتاتورك وطبق عليها الكفر قهرا ونبذ حكامها الإسلام وحاربوه على كل صعيد ولا يزالون يحاربون وتحالفوا عسكريا مع اليهود ولم يرضوا لها إلا أن تكون خادما مطيعا فحسب بل لم يدخلوها معهم في أي أم وذنبها لأنها كانت حامية للواء الإسلام في يوم مضى فأنتم مهما تنازلتم فلن يرضوا عنكم أبدا بل دافعوا عن حقكم ودافعوا عن دينكم العداء ديني يا معشر المسلمين.
مسلمانوں، تمہیں ترکی کے حالات کو عبرت سے دیکھنا چاہیے اور ان حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جہاں ملعون کمال اطاعت رکھنے سیکولر حکومت کی تار بیل ڈالی اور وہاں کفر کو بزور اور قہر نافذ کیا گیا، وہاں کے حکمرانوں نے اسلام کو پسے پش ڈالا اور اسلام کے خلاف ہر مرحلہ پر محاذ آرائی کی شکل اختیار کی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. وہاں کے حکمرانوں نے یہودیوں سے فوجی معاہدہ کیا اور انہوں نے ترکی کو یہودیوں کی غلام اور فرما بردار حکومت بنا کر رکھ دیا ہے. ترکی کا کوئی جرم اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ ایک زمانے میں عالم اسلام بلند کیے ہوئے تھا. مسلمانوں، تم جتنا اپنے حق سے دستبردار ہوتے جاؤ گے یہ تمہیں اسی قدر دباتے چلے جائیں گے اور پھر بھی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تمہیں چاہیے کہ اپنے حق کا دفاع کرو اور اپنے دین کا دفاع کرو.
لماذا يحاصر شعبه ست سنين ما دام الضعفاء؟ لانهم مسلمون لا غير. صدام لن يتضرر هو وحزبه ويزعمون ان العراق لم ينفذ قرار الامم المتحده وهو قرار واحد، والعدو الصهيوني لم ينفذ 60 قرارا بل لم توقع دولته على حظر الاسلحه النوويه في منطقه ملتهبه تغلي بالبراكين والفتن لا تصلح أسلحة الدمار الشامل لها. فإن صداما وحزبه ينفذون ما يريده أعداء الإسلام.
عراقی عوام کا 6-7 سے کس لیے بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ ان بے بس لوگوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں؟ صدام حسین اور اس کی جماعت کو اس بائیکاٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، سراسر نقصان عراقی عوام کا ہوا ہے. عراق نے اقوام متحدہ کی صرف ایک قرارداد پر عمل نہیں کیا جبکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سات قراردادوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ اسرائیل نے تو کیمیائی اسلحہ کو ضائع کرنے کے معاہدے پر بھی دستخط نہیں کیے، حالانکہ اسرائیل ایسے علاقے میں ہے جو جنگ کے شعلوں کی لپٹ میں ہے، وہاں کیمیائی اسلحہ کا وجود کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدام حسین اور اس کی جماعت دشمنان اسلام کے مقاصد پورے کر رہی ہے۔
نصیحتي لأمريكا ألا تتدخل في شؤون المنطقة، فدول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هم المسؤولون عن أمن المنطقة، ولا تغتر أمريكا بقوتها، فقد جرت سنة الله أن قوة زائد ظلم يساوي دمار الدولة والدمار من رب العالمين إذا غلب المستضعفون، ولهم عبرة باحتلال الأفغان، فقد بدأوا جهادهم بالعصي وقضوا على تلك الدولة العاتية الكافرة. التكنولوجيا ليست كل شيء، إنما الأمر يعود إلى الإيمان. أمن المنطقة لدول المنطقة وهو من حقهم، وما سبب مشاكل المنطقة والزعزعة إلا الدول الكبرى التي تفتعل الأحداث وتتواجد كلما افتعلت حدثا لذريعة أنها تقوم بذلك وأنها تصلح الوضع أو تدرع الخطر، وهي أكبر خطر. وكيف يكون الذئب راعيا للغنم؟
امریکہ کو میری خیر خواہانہ نصیحت ہے کہ وہ اس علاقہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اس لیے کہ اس علاقہ کے تمام ممالک اور ان کا سرپرست سعودی عرب اس علاقہ کے امن کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت امریکہ سے بہت بڑی اور زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے امریکہ کی بربادی کا فیصلہ ہوگا تو اس کی ساری قوت پگھل کر رہ جائے گی۔ امریکہ کو افغانستان میں روس کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ افغانیوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی سے جہاد کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ان کا جہاد اس ظالمانہ کافرانہ حکومت کے زوال کا سبب بن گیا۔ ٹیکنالوجی ہر چیز نہیں ہوتی، اصل معاملہ اللہ کی طرف سے نصرت کا ہے۔ اس علاقے کا امن و امان اس علاقے کے ممالک کا حق ہے۔ اس علاقہ کی مشکلات اور مسائل اور کشیدگی کا اصل سبب یہی بڑے ممالک ہیں، یہ اس علاقے میں خود ہی واقعات رونما کراتے ہیں، اور پھر ان واقعات اور اصلاح حال اور خطرات کو ٹالنے کا بہانہ بنا کر علاقہ میں اپنا تسلط قائم کرتے ہیں۔ یہ جو خود علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہوں، وہ کیسے خطرہ ٹال سکتے ہیں؟ بھلا بیڑیا بکریوں کی نگہبانی کیسے کر سکتا ہے؟
كيف يكون الذئب راعيا للغنم؟ إن العداوة دينية لعباد الله، وأمريكا ليس لها من أمرها شيء، وإنما يقودها اليهود صادرة إلى حيث يريدون، والمسلمون لا يقبلون تواجدها، العسكري ولا تواجد غيرها من أي دولة كافرة بأي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان۔
امریکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہودی لابی اپنی منشا کے مطابق اس کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اور وہ اسے استعمال کر رہی ہے۔ مسلمان امریکہ یا کسی بھی ملک کی فوجوں کا اجتماع یہاں پر کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہیں رہ سکتے۔
وآخر وصيتي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فيجب العمل بذلك، وأنتم معشر المسلمين تخيم عليكم شحوب الإنذار، فعليكم بالتوبة إلى الله مما نزل، عليكم بالتوبة إلى الله، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. يا من عصيت الله بالخمر تب إلى الله، فإنك بهذا تساهم في الإصلاح، لمجتمعك. يا من عصيت الله بالزنا، ويا من عصيت الله باللواط تب إلى الله. يا من عصيت الله بالمخدرات تب إلى ربك، فإنك عما قريب سترجع إليه. يا من عصيت بترك الصلاة تب إلى الله عز وجل. يا من عصيت بظلم المسلمين في ماله وعرضه تب إلى ربك.
طهروا أموالكم من الربا فهو من أسباب الحروب والدمار، وطهروا من المعاملات ما لا يتفق مع دين الإسلام ونصوص الشريعة.
آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، چنانچہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. مسلمانوں، تم پر خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تم پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس سے بچاؤ کے لیے تم پر توبہ فرض ہے، اس لیے کہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور مصیبت توبہ کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. اس لیے اگر کسی نے شراب نوشی کا جرم کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ اس طرح وہ اپنے معاشرے کے لیے کامیاب اور کار آمد فرد بن جائے گا. جس کسی نے بدکاری کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے. جس کسی نے نشاوت چیزوں کے استعمال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے. اگر کسی نے نماز کو ترک کر کے معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اس سے توبہ کرے. کسی نے اگر کسی مسلمان کے مال یا آبرو پر زیادتی کے ذریعے معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اپنے معاملات کو سود سے پاک رکھو، اس لیے کہ سود جنگوں اور ہلاکتوں کا سبب بنتا ہے، اور اپنے معاملات اور کاروبار کو ان چیزوں سے پاک و صاف رکھو جو اسلام اور قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف ہوں، تاکہ بینکوں کا سارا نظام شریعت کے احکام کے مطابق ہو.
حتى تكون جميع انواع المعاملات في البنوك خاضعة لأحكام الإسلام، موافقة لها، متمشية معها. ادعو إلى الله، أيد الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الإسلام. علموا المسلمين، اعتنوا بالمناهج في مناطق دول العالم الإسلامي، المناهج الإسلامية. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب كل مسلم، ويجب أن يوجهها العلماء الموثوق بعقيدتهم والموثوق بعلمهم والموثوق باستقامتهم، والذين ترجع إليهم الفتوى يرجع إليهم المسلمون فيما عرض لهم من الأمور التي يحتاجون فيها إلى فتوى تطابق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا أيها المسلمون، احذروا الحزبيات المفرقة، واحذروا الأهواء المشتتة، واحذروا من عقاب الله وعذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
الله کی طرف دعوت دو، دین کی دعوت و تبلیغ کی نصرت و تائید کرو، اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دو. عالم اسلام میں اسلامی تعلیم کا اہتمام کرو. اللہ کی جانب دعوت دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس سلسلے میں ان علماء کی طرف رجوع کرو جن کے عقیدے، علم، استقامت پر اعتماد ہو، جن کی طرف مسلمان اپنے درپیش مسائل میں قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں. مسلمانوں میں تفریق اور گروہ پیدا کرنے والی جماعتوں، منتشر و پراگندہ خواہشات اور آراء کی اتباع کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اے ایمان والو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا رہے ہیں، تم ہماری آیتوں کو دیکھو.
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن يمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اور ان پر عمل کرو. دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے, اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے ہیں, اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. ان سے کہہ دو بدبختو اپنے غضب اور غصے میں مر جاؤ, خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. اگر تمہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو ان کافروں کو بری لگتی ہے, اگر مسلمانوں تمہیں رنج پہنچے تو یہ کافر خوش ہوتے ہیں. اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن پاک کو بابرکت فرمائے, مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع حاصل کرنے کی توفیق بخشے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے گناہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں, تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو, بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
اللہ ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعز المؤمنين وخذل الكافرين, واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فاتقوا الله أيها المسلمون, إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فكرة لا تصيبوا إن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها المسلمون, اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله, اعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله ليتب إلى الله عز وجل كل مسلم, لتكن دول الإسلام متعاضدة متعاونة أمام الخطر الذي يداهمها والذي حتى يتدخل في شؤونها بتفرقهم وبتنابذهم. إن على دول المنطقة, على دول الخليج أن تكون متعاضدة متعاونة, وإن عليها أن لا تشذ بالرأي وأن لا يتخذ أحد منها قرارا دون الرجوع إلى المملكة العربية السعودية, فإنها قوام تلك الدول ويستمدون قوتهم من الله ثم منها, وإنها عمود لهم. وأن لا يمثلوا لأعداء الله باستخدام أي قاعدة من القواعد في أرضهم لضرب العراق, فإن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين كالجسد الواحد.
تعریفیں اس اللہ کے لیے جو نیک لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ ہی نے مومنوں کو عزت بخشی اور کافروں پر ذلیل رسوا کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل بندے اور اس کے رسول ہیں, جو وعدے کے سچے اور امانتدار ہیں. اے اللہ, تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما, اور آپ کے تمام آل و اصحاب کو بھی ان رحمتوں اور برکتوں میں شامل فرما. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, مومنوں, خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے. اور یاد رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہوں گے. یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہو جاؤ, کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرو. ہر مسلمان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنے والے ہوں, خصوصاً اس عظیم خطرے کے سامنے جس نے اسلامی ممالک پر دھاوا بول دیا ہے. اور کفار کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ ان کے معاملات میں اس طرح بے جا دخل اندازی اور سازشیں کر کے مسلمانوں کو منتشر اور ایک دوسرے سے دور کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیں. ان حالات میں تمام ممالک اسلامیہ, خصوصاً خلیجی ممالک پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا راستہ اختیار کریں. خلیجی ممالک پر لازم ہے کہ وہ اجتماعی امور میں کسی انفرادی رائے اور اختلافی فیصلہ کا ارتکاب نہ کریں. خلیج کے ممالک میں سے کوئی ملک بھی سعودی حکومت کے ساتھ مشورہ کیے بغیر کوئی قرارداد منظور نہ کرے, اس لیے کہ یہ مملکت ان سب ممالک کی بقا کا ذریعہ ہے. یہ ممالک اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرنے کے بعد اس مملکت سے قوت حاصل کرتے رہیں. یہ مملکت ان سب خلیجی ممالک کے لیے ایک مضبوط ستون ہے. ان ممالک پر یہ بھی لازم ہے کہ عراق کو مارنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کو فوجی اڈوں میں قطعاً کوئی اڈا نہ دیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو ایک جسم کی طرح بنایا ہے.
فوقهم وبتنافسهم إنها لا دول المنطقة على دول الخليج أن تكون متعاضدة متهاونة, وإن عليها أن لا تشذ بالرأي وأن لا يتخذ أحد منها قرارا دون قرار دون الرجوع إلى المملكة العربية السعودية, فإنها قوام تلك الدول ويستمدون قوتهم من الله ثم منها, وإنها عمود لهم وأن لا يمكن لأعداء الله.
اور اسلام کے دشمنوں کو اڈا دینے سے عراقی مسلمانوں ہی کو نقصان پہنچے گا. اگرچہ یہ کٹھن مسئلہ بظاہر حل ہونے کو ہے, مگر اس سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی طاقتیں اپنے مفادات و اغراض کی خاطر کوئی اور مشکل پیدا کر دیں گی. الغرض یہ ضروری ہے کہ یہ کافر لوگ ان ممالک میں ایسا کوئی وفادار تلاش نہ کر سکیں جو ان کافروں کے لیے راہ ہموار کرے. ان پر لازم ہے کہ امریکہ یا کسی بھی کافر حکومت کو کسی مملکت اسلامیہ کو مارنے کے لیے بحری جنگی بیڑا اتارنے کے لیے اپنی بندرگاہ پر جگہ دینے کی بدترین سخاوت نہ کی جائے, اپنے علاقوں میں ان کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہ دی جائے. مسلمانوں, اللہ ہی سے ڈرو. ممالک اسلامیہ و عربیہ پر لازم ہے کہ وہ ان جنگی بیڑوں اور یہود و نصارہ کی فوجوں کو یہاں سے نکال باہر کریں, اور اس سلسلے میں سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب میں دو دین قائم نہیں رہ سکتے. اس خطہ کی حکومتیں اپنی ذمہ داری اور امن قائم کرنے کے لیے اپنی مسئولیت کا پورا احساس رکھتی ہیں. اگر یہ خطہ بڑی طاقتوں کی مداخلت سے آزاد اور مامون ہو جائے تو اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاؤ, اور یہ بات جان لو کہ یہ کافر لوگ تم پر حسد کرتے ہیں, حتیٰ کہ یہ لوگ اس خوشگوار فضا پر بھی حسد کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے شہر کارخانوں کے دھوؤں سے اور ان کے عبادت خانے ان کے گناہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ اخلاق سوز حرکتوں کی آلودگی اور نحوست سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں, اس لیے کہ وہ ہر چیز میں تم سے حسد کر رہے ہیں.
اور سب سے عظیم الشان چیز جس میں وہ تم پر حسد کرتے ہیں وہ دین اسلام ہے اور وہ اعلیٰ اخلاق ہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دوسری قومیں تم پر حملہ کرنے اور تمہیں مٹا ڈالنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے لوگ کھانے کے پیالے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا اس زمانے میں ہوگا جب ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ایسا ہونا ہماری تعداد کی قلت کے باعث ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد اس زمانہ میں بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح کمزور ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلوب سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے قلوب میں ایسا وہن ڈال دیں گے کہ جس کی وجہ سے تمہیں تباہ و بربادی کا منہ دیکھنا پڑے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا نام ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں, لہذا ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. اے اللہ تو درود و رحمتیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل پر نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود و سلام رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. اے اللہ چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام تابعین سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نواز دے. اے اللہ کفر اور کفار کو ذلیل و رسوا فرما دے. اے اللہ کفر کے سرداروں کی پکڑ فرما. اے اللہ ان میں آپس میں نفاق اور فوٹ برپا کر دے. اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں سے عداوت رکھے تو اسے برباد کر دے. اے اللہ کفر کی حکومتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار کر دے, مسلمانوں سے ان کی توجہ کو ہٹا دے. اے اللہ دشمنان اسلام کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے. اے اللہ جو کوئی بھی ہماری یا ہماری حکومتوں کے خلاف برائی اور شرنگیزی کا ارادہ کرے تو اس کی شرنگیزی اسی کی طرف لوٹا دے اور ان کے شر اور فریب کے درمیان اے اللہ تو آپ رکاوٹ بن جا. اے اللہ یہود و نصارہ ہندوؤں اور مشرکین کی پکڑ فرما. اے اللہ ان پر وہ عذاب نازل فرما کے جن کے جرم کرنے والے مستحق ہوتے ہیں. اے اللہ انہوں نے زمین ظلم و زیادتی اور شر و فساد سے بھر دی ہے. اے اللہ ہم ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم شیعوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں, بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے اللہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت اور اتفاق نصیب فرما اور ان کو سلامتی کے راستے پر چلا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا اور مسلمانوں کے ان دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما کہ جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں. اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت سے دونوں میں بہترین نصیب عطا فرما, ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے سربراہوں کی حفاظت فرما اور ان سے دین کے کاموں کی توفیق اور ان کو دین کے کاموں کی توفیق مرحمت فرما, ان سے وہ کام لے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں. اے اللہ دین اور دنیا کے کاموں میں ہمارے سربراہوں کا معین اور مددگار بن جا, ان کے معاملات جب الجھ جائیں تو انہیں راہ حق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے مشیروں کی اصلاح فرما اور مسلمانوں کو ان کاموں کی توفیق نصیب فرما جو کام تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں. اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ میں امداد دینے کا حکم دیتا ہے. بے حیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی سے اللہ تمہیں روکتا ہے.
اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم وہ نصیحت یاد رکھو، اور جب اللہ سے عہد مضبوط کر لو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو پھر انہیں مت توڑو۔ تم خدا کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کرو، وہ بھی تمہارا ذکر خیر کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔